بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن يئيش بن تخفة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال أبي: بينما أنا مستجئ في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. سونے کے اور لیٹنے کے اور بیٹھنے کے اور مجلس کے آداب پر مشتمل احادیث بیان کی جا رہی ہیں. یعیش ابن تخفہ الغفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد نے فرمایا، اس درمیان میں کہ میں لیٹا ہوا تھا مسجد میں اپنے پیٹ کے بل، پہلے یہ بتلایا جا چکا ہے کہ ایک شخص چار طریقے سے لیٹ سکتا ہے. ایک تو اپنی پشت کے بل، تو یہ عیش پرست لوگوں کا سونا ہے، آرام سے لمبے ہو کر سو جاتے ہیں. یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی غفلت کو لاتا ہے. جس وقت آنکھ کھلنی چاہیے نہیں کھل سکے گی، اور آنکھ کھلنے کے بعد جس وقت بستر سے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت اٹھ کھڑا نہیں ہو سکے گا، لمبا ہو کر دراز ہو کر پڑا ہوا ہے. دوسرا طریقہ ہے بائیں کروٹ پر سونا، لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کروٹ پر سونا، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دل جو ہے وہ پہلو پر آ جاتا ہے. تو دل جو ہے وہ پہلو پر جب آ جاتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے، اسے آرام مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، اس میں بھی غفلت طاری ہوتی ہے. اور تیسرا سونا جو ہے وہ اپنے سینے اور اپنے پیٹ کے بل، یہ ممنوع ہے، اس لیے کہ اس میں شہوت رانی کا اندیشہ ہے کہ لاشعوری طور پر کبھی کبھی باشعور ہونے کی حالت میں شیطان نفس کے تقاضے سے مغلوب ہو کر وہ شہوت کی طرف چلا جائے گا، اور کبھی ہوگا یہ کہ لاشعوری طور پر، یعنی بین النوم والیقظہ، آدھی نیند میں ہوگا، آدھا جاگ رہا ہوگا، اور اس سے نہ کرنے کا کام ہو جائے گا. تو یہ چونکہ گناہ کی طرف لے جانے والا لیٹنا ہے، اس لیے یہ ممنوع ہے. اور چوتھا جو پسندیدہ ہے اور جس کی شریعت نے تعلیم دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی ہے، وہ دائیں کروٹ پر لیٹنا. اور دائیں کروٹ پر لیٹنا اس لیے کہ اس میں دل جو ہے وہ لٹکا رہتا ہے، دل کو سہارا نہیں ملتا، تو دل پورا غافل نہیں ہوتا بلکہ ایک قسم کی اس میں بیداری رہتی ہے، تو جاگنے میں آسانی رہتی ہے، اٹھنے میں آسانی رہتی ہے. تو دائیں طرف کے کروٹ پر سونا، اور اس میں بھی اور پھر آگے سنتے ہیں کہ دائیں طرف کے گال کے نیچے دایاں ہاتھ رکھنا. پھر ایک سنت اور ہے کہ دونوں پیروں کو پھیلا کر نہ سونا، سکیڑ کر سونا ایسا تھوڑا. پھر اور ایک سنت ہے کہ اگر بستر اس طرح بچھایا جا سکے، بیڈ اس طرح رکھا جا سکے کہ قبلے کی طرف رخ ہو. تو اس حدیث کے اندر وہ جو ممنوع شکل ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ تخفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس درمیان میں کہ میں لیٹا ہوا تھا مسجد میں اپنے پیٹ کے بل، کہ اچانک ایک شخص مجھے اپنے پیر سے حرکت دے رہا تھا، مجھے جگا رہا تھا. تو میں نے جب تھوڑی مجھے حرکت ہوئی تو ظاہر ہے کہ کچھ ہوش آیا، تو اس شخص نے کہا کہ ان هذه رجعه يبغضها الله، بے شک یہ ایسا لیٹنا ہے جسے اللہ ناپسند کرتے ہیں، جس سے اللہ بغض رکھتے ہیں. یہ تمہارا لیٹنے کا جو طریقہ ہے یہ ایسا لیٹنا ہے جسے اللہ ناپسند کرتے ہیں، اللہ اس سے بغض رکھتے ہیں. قال فنظرت، تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ کون صاحب ہے جو مجھے جگا رہے ہیں اور جگا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹنے کی یہ شکل اللہ تعالی شانہ کو ناپسند ہے. فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا کہ جن صاحب نے مجھے جگایا اور جو صاحب مجھ سے بات فرما رہے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اپنے پیٹ کے بل، اپنے سینے کے بل، جسے گجراتی میں اُبڑا کہتے ہیں، اس طرح سونا ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ گناہ تک پہنچا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص پہلو پر سوتا ہے مگر اس کا نیچے کا بدن جو ہے وہ پیٹ کے بل ہو جاتا ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے. ہوتا ہے ایسا کہ لوگ اس طرح سوتے ہیں مگر ان کا نیچے کا بدن جو ہے وہ زمین کی طرف ہو جاتا ہے، چار پائی کی طرف. اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت بلند اخلاق تھے اور یہ صحابی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، انہیں پاؤں سے یوں کر کے حرکت دی. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں، جو آداب ہوتے ہیں، جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ پر ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر جگہ پر ایک جیسے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ایک شخص کو اپنے شیخ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہو گیا اور خدمت میں رہتا ہے، صبح شام ساتھ رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی درجے کے دوسرے شیخ کے ساتھ جتنا وہ سہم کر اور ادب سے رہے گا اتنا اپنے شیخ کے ساتھ نہیں رہے گا، تھوڑی بے تکلفی ہو جائے گی. اسی طرح مدرسے میں طالب علم ہے تو ان میں کچھ طلبا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہو جاتا ہے، کچھ کے ساتھ ایوریج درجے کا ہوتا ہے. تو یہ جن سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے ان کے ساتھ جس طرح رہے گا ویسے ان کے ساتھ نہیں رہے گا. تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت اونچی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانند بیٹوں کے تھے، کوئی بڑا تھا کوئی چھوٹا تھا، کسی کے ساتھ کیسا معاملہ، کسی کے ساتھ کیسا معاملہ، تو ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ الگ الگ تھا. اور جس کے ساتھ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ اس موقع کے لیے ادب ہی تھا، ادب ہی تھا. جیسے کسی جگہ پر دوستی ہوتی ہے اور پیار محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر ایسے پاؤں کے ساتھ اسے یوں کر کے جگانے کے لیے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو اسے اچھا لگتا ہے، وہ نیچے والے کو بھی اچھا لگتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی عمل تھا اور جو بھی معاملہ تھا, جس کے ساتھ بھی تھا, جب بھی تھا, بس ادب وہی ہے. رہی بات یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں انہی آداب کو اختیار کرنا چاہیے جو سب کی نظر میں آداب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور ہے, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے جس طرح بھی معاملہ کرتے تھے ان کی نظر میں وہ معاملہ سب سے زیادہ محبوب تھا. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ابو ہریرہ کہا, تو ہریرہ جو ہے وہ چھوٹی بلی کو کہتے ہیں, تو ابو ہریرہ چھوٹی بلی والا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ محبوب نام یہ تھا ابو ہریرہ, اور اس کی دو وجہیں بیان کی جاتی ہے. ایک وجہ یہ کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی, کٹن تھی, اور اسے جو ہے وہ اپنی آستین میں لے کر کے پھرتے رہتے تھے, پیٹ تھا ان کا وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یا ابا ہریرہ, مذاق میں کہا کہ اے بلی والے. تو بس وہ ایسا پسند آ گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ جن جن لوگوں نے سنا انہوں نے ان کو یا ابا ہریرہ کہا تو وہ ناراض نہیں ہوئے بلکہ پسند کرتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا تھا وہ اتنا غالب آ گیا کہ ان کے نام کی تعین ہی نہیں ہو سکی کہ ان کا حقیقی نام کیا ہے. یعنی ان کے حقیقی نام میں علماء کے اتنے اختلافات ہیں, کوئی کہتا ہے کہ یہ نام ہے, کوئی کہتا ہے یہ نام ہے, کوئی کہتا ہے یہ نام ہے, کوئی کہتا ہے یہ نام ہے, اس لیے کہ وہ ابو ہریرہ ہی استعمال ہوتا رہا. تو جتنا ان کے نام میں اختلاف ہے ان کا کسی کے نام میں اختلاف نہیں علماء کے یہاں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے سب سے بڑے صاحبزادے حسن تھے, تو ان کی کنیہ ابو الحسن تھی, حسن کا باپ. تو یہ حسن کا باپ وہاں ہے بلی والا, بلی کا باپ یا حسن کا باپ. ایک مرتبہ کچھ ناراض ہو گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, اور ناراض ہو کر نکل گئے گھر سے. میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, پوچھا کہ علی کہاں ہے, داماد کے بارے میں پوچھا. دیکھو باپ کو کتنا خیال رکھنا چاہیے اپنی بہو کا, اپنے داماد کا, اپنی بیٹی کا, اپنے بیٹے کا. کہاں ہے تو کہ بس وہ ہمارا آپس میں کچھ تھوڑا ہو گیا تو وہ چلے گئے ہیں باہر تھوڑے ناراض ہو کر. تو ایسے موقع پر بڑوں کو معاملہ جلدی سے سنبھال لینا چاہیے. تو کتنے مشغول آدمی تھے مگر سیدھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلاش میں باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک جگہ پر سوئے ہوئے ہیں. بے ناراض ہو کر چلے گئے تھے اور خیر کا زمانہ تھا تو کسی کے سامنے اپنی بیوی کی برائی تو بیان کرنے والے لوگوں میں سے تھے نہیں کہ کسی کے پاس جا کر کہیں کہ فاطمہ کے ساتھ ایسا ہوا. مسجد میں چلے گئے, سکون بھی ملتا ہے مسجد میں, اور ایک کونے میں لیٹے ہوئے تھے اور چادر جو ہے وہ ذرا گری ہوئی تھی ایک پہلو سے. تو چادر گری ہوئی تھی تو اور وہی پہلو زمین پر لگا ہوا تھا تو وہ کچی مسجدیں تھی, اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمارے داماد جی تو یہاں سوئے ہوئے ہیں تو بیٹھ گئے, اور بیٹھ کر کے وہ جو مٹی لگی ہوئی تھی وہ پہنچنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا کہ قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, یہ مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ, یعنی مٹی والے, یہ مٹی والے کھڑے ہو جاؤ, یہ مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. تو ایک کنیہ ان کی ابو الحسن تھی, دوسری یہ ابو تراب تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ابو تراب والی کنیہ اور ابو تراب والا لقب جتنا پسند فرماتے تھے اتنا ابو الحسن والا نہیں. تو اس لیے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے, وہاں بہت زیادہ محبت کا معاملہ تھا آپس میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جس ادا سے پیش آتے تھے بس وہ ادا ان کے لیے بہت زیادہ محبوب ہوتی تھی, اور اسی وجہ سے اس کا وہ تذکرہ بھی کرتے تھے. بہرحال یہ اس سے یہ پتا چلا کہ ہمیں لیٹنے کی اس ممنوع شکل سے خود بھی بچنا چاہیے اور خاص طور پہ اپنے جوان بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اس طرح نہ سویا جائے. اس باب کی آخری حدیث, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر اللہ تعالی فیہ كانت علیہ من اللہ تعالی تیرۃ ومن اتجع مضجعا لا يذكر اللہ تعالی فیہ كانت علیہ من اللہ تیرۃ. رواہ ابو داود بإسناد حسن. التیرۃ بکثیر التاء المثنات من فوق وهي النقص وقیل التبیعۃ. جو شخص بیٹھے کسی مجلس میں یا جو شخص بیٹھے کوئی بیٹھنا, یعنی کوئی بھی بیٹھک کسی بھی جگہ پر وہ بیٹھے اور وہ بیٹھک اس کی ایسی اکیلا بیٹھے, اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھے, دو چار کے ساتھ بیٹھے, فیملی کے ساتھ بیٹھے, دین کے کام کے لیے بیٹھے, اور یہ بیٹھک ایسی ہو کہ اس میں اللہ تعالی شانہ کو وہ یاد نہ کرے, یعنی وہ بیٹھک ایسی ہو کہ شروع سے لے کر اخیر تک اللہ تعالی شانہ کا ذکر نہیں آیا اس بیٹھک میں, تو الحمدللہ تعالی جن لوگوں کا کسی نہ کسی درجے میں دین سے تعلق ہوتا ہے تو مجلس میں یا مجلس کے دوران اللہ کا کہیں نہ کہیں نام آ ہی جاتا ہے, انشاءاللہ بول دیتا ہے, الحمدللہ بول دیتا ہے, اللہ کے فضل سے بول دیتا ہے. تو اگر ایسی کوئی بیٹھک بیٹھے کہ جس میں اللہ تعالی شانہ کا ذکر نہ کرے تو یہ بیٹھک جو ہے اس بیٹھک کے بارے میں یا یہ بیٹھک اللہ کی طرف سے اس کے لیے وبال ہوگی, وبال ہوگی, اس کی بے برکتی ظاہر ہوگی اور اس کا کچھ نہ کچھ اثر زندگی میں آئے گا, اس بے برکتی کا کچھ نہ کچھ اثر زندگی میں آئے گا. آخرت میں بھی سوال ہوگا کہ تم ایک ایسی مجلس میں بیٹھے تھے تو اس مجلس میں کون سی ایسی چیز تھی جو میں نے مہیا نہیں کی تھی, تمہارا وجود میں نے دیا تھا, اس وجود میں زبان میں نے دی تھی, آنکھیں میں نے دی تھی, کان میں نے دیے تھے, اور جو تمہارے دوست احباب آگے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ میں نے دیے تھے, فرنیچر جس پر تم بیٹھے تھے وہ میں نے دیا تھا, جس آسمان کی چھت کے نیچے بیٹھے تھے وہ میرا دیا ہوا تھا, جس زمین پر بیٹھے تھے وہ میرا دیا ہوا میری بھی ہوئی تھی, اور اس میں درجنوں باتیں تم سے ہو سکی مگر میرا تذکرہ نہیں ہو سکا. تو اس کا وبال دنیا میں بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ایکشن ہمارا ہوتا ہے اس کا ضرور کوئی نہ کوئی روحانی ریاکشن ہوتا ہے. اگر ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں تو ہماری روحانیت کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے, اگر ہم کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو اس سے روحانیت کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے. اسی لیے دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے ہمارے اوپر تو وہ تکلیف جو ہے وہ کسی نہ کسی اچھے یا برے عمل کا ریاکشن ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے, تو بیمار ہو جاتا ہے تو ایک تو اس کا ظاہری سبب ہے کہ بھئی نزلہ ہو گیا, فلو ہو گیا, کیوں کہ بارش میں کوٹ کے بغیر ایسے ہی نکل پڑے تھے, یہ ظاہری سبب ہے. مگر یہ کوٹ کے بغیر بارش میں نکل پڑے, یہ جو غفلت ان کی رہ گئی اور نکل آئے اور فلو اور سردی کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا, اس کا کوئی دوسرا سبب ہوگا, کوئی بدعملی ہو گئی ہوگی جس کی یا تو اللہ سزا دینا چاہ رہے ہیں یا اللہ تعالی شانہ جس کو معاف کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کسی نہ کسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ان کے کسی عمل کو پسند کر لیا اور اس عمل کو پسند کرنے کے نتیجے میں اللہ نے یہ چاہا کہ میں ان کو فلو اور سردی کی مشقت میں ڈالوں اور فلو اور سردی کی مشقت میں ڈال کر ان کے درجوں کو بلند کروں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو بھی تکلیف یا مصیبت ہوتی ہے وہ عذاب ہی ہوتا ہے. اگر ایسی مصیبت اور تکلیف ہے جس کے نتیجے میں گناہ معاف نہیں ہوئے اور درجے بھی بلند نہیں ہوئے تو یہ تکلیف اور مصیبت ہے, اور اگر اس کے نتیجے میں گناہ معاف ہوئے یہ تو نعمت ہے, اور اس کے گناہ نتیجے میں درجے بلند ہوئے تو بہت ہی زیادہ. تو جو مومن کسی مصیبت کے نتیجے میں صبر کر جاتا ہے, اور اکثر لوگ صبر کر جاتے ہیں, ایک ہے فطری اور نیچرل ڈسکمفرٹ کا ہونا کہ طبیعت میں ایسا ہونا کہ ایسا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا, یہ میری حالت درست ہو جائے تو اچھا ہے, یہ بے صبری نہیں ہے. بے صبری یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کے فیصلے سے ناراض ہو, فیصلے سے ناراض ہو. جیسے کسی کو نیچے کے فلور پر کانفرنس میں کھڑا کر دیا اور دوسرے کو اوپر کے فلور میں, تو اوپر والے فلور اوپر کے فلور پر جس کو کھڑا کیا اس کے دل میں اگر ایسا خیال آ جائے کہ یار نیچے ہوتا تو اچھا ہوتا, یہ اوپر نہ ہوتا تو اچھا ہوتا, تو یہ ایک کبھی کبھی فطری لائکنگ ڈس لائکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. مگر اس کا دل یہ کہتا ہے مگر ہمارے امیر صاحب نے جو بھی فیصلہ کیا کوئی بات نہیں, اسی میں خیر ہے, یہ اس کو صبر کہتے ہیں. تو بالعموم ہم لوگ جو تکلیفوں سے گزرتے ہیں تو اللہ کا بڑا احسان ہم پر یہ ہوتا ہے کہ یہی ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ ہم تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں تکلیف میں, کچھ تھوڑے مورال بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں کبھی کبھار, پھر ہائی ہو جاتے ہیں, پھر ڈاؤن, اور ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ایسا کیوں, یعنی ایسا کیوں کا مطلب یہ کہ کاش کے یہ حالت نہ ہوتی. مگر اللہ پر انگلی کوئی نہیں اٹھاتا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, یہ کیوں نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ عاجزی, تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جو بھی شکل ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی اچھے یا برے عمل کا ریاکشن ہوتا ہے. تو ایسی مجلس ہم بیٹھیں گے جس مجلس میں اللہ کا ایک مرتبہ بھی ذکر نہ ہو تو اس کا ریاکشن ضرور ہوگا, یہ اللہ کی غفلت کا ریاکشن ضرور ہوگا. وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں دین سے دوری ہو جائے, دنیا میں اس کی وجہ سے دل پر ظلمت آ جائے, تاریکی آ جائے, جس سے جو عمل پہلے سے ہو رہے تھے اس میں بھی سستی ہونے لگے, اور آخرت میں بھی اس کی پوچھ ہو سکتی ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر بیٹھک میں اللہ تعالی شانہ کا تذکرہ ہو, اللہ تعالی شانہ کا کچھ نہ کچھ ذکر ہو. اور اسی طرح دوسری بات یہ بتائی کہ جو شخص لیٹے, لیٹنا جس میں وہ اللہ تعالی شانہ کا ذکر نہ کرے, تو کانت علیہ من اللہ تیرا, اللہ کی طرف سے اس پر وبال ہوگا. تو اب بیٹھک میں تو ایسا ہے کہ ایک گھنٹے تک دو گھنٹے تک بیٹھا ہے تو بیدار بیٹھا ہوا ہے, اب لیٹنے میں تو ایسا ہے کہ تھوڑی دیر میں سو جائے گا. اس لیے لیٹتے ہی کچھ نہ کچھ اللہ کا نام لے لینا چاہیے. تو اللہم بسمک اموت و احیا, اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں وہ آپ حضرات کو ایٹیکیٹس آف سلیپنگ دیا گیا تھا, اس میں کچھ دعائیں ہیں, ان کو پڑھنا چاہیے. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنی چاہیے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے ان دو آیتوں کو پڑھتا ہے تو یہ دو آیتیں اس کی طرف سے کافی ہو جائیں گی. تو اس کی طرف سے کافی ہو جائیں گی کہ مطلبوں میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ رات کی عبادت کی طرف سے یہ دو آیتیں کفایت کر لے گی. اس کا مطلب یہ کہ رات کو اٹھ کر اگر یہ تہجد نہیں پڑھ سکا, لمبی لمبی دعائیں نہیں کر سکا اور غفلت رہی, تو یہ دو آیتیں پڑھ کر اگر سویا ہے تو پوری رات کی عبادت کی طرف سے یہ دو آیتیں کافی ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ اٹھ کر کے اگر تہجد وغیرہ پڑھے گا تو وہ اور بات ہے, مگر یہ کافی ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو جو حفاظت کے سامان کی ضرورت ہوتی ہے اس حفاظت کی طرف سے یہ دو آیتیں کافی ہو جائے گی. یعنی یہ دو آیتیں کوئی پڑھ لے گا تو اللہ تعالی شانوں کی طرف سے حفاظت ہوگی. اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ جو ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے, اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے, اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا پوری رات. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے, دو مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کی اور اس کے پورے گھرانے کی حفاظت ہو جاتی ہے, اور تین مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کی اس کے گھرانے کی اور اس کی بستی کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو اس قسم کے اذکار سے ہماری بھی حفاظت ہوتی ہے, اس قسم کے اذکار سے اس وعید سے بھی نکل جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وبال ہوتا ہے اور اس قسم کے اذکار سے اللہ تعالی شانہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے. اور دوسری جو ایک روایت ہے ابن حبان کی اور مسند احمد کی اور نسائی کی, اس میں یہ ہے کہ تم میں سے کوئی جب چلتا ہے تو نہیں چلتا ہے ایسا چلنا جس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا. تو یہ چلنا بھی اللہ کی یاد کے بغیر ہوگا تو یہ بھی وبال بنے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہر آن ہر گھڑی ہر کام میں اللہ تعالی شانہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور سب سے آسان شکل اس کی یہ کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرو تو ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا ذکر ہو ہی جائے گا. اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان کو ذکر اللہ سے تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لا یزال لسان کرت بمن ذکر اللہ, تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے تو انشاءاللہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے. اور پھر مثلاً دعائیں پڑھو ہر کام کو کرنے سے پہلے تو کوئی عمل انشاءاللہ اللہ کے ذکر کے بغیر اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہے گا. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك, ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمته يا رب.